نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
خلاصہ قرآن کے سلسلے میں آگے سے ہم دیکھیں گے 274. مال ہی کے خرچ کرنے کی کچھ باتیں تھیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر کر کے، ان کے لیے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہوں گے اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اس آیت میں چار مختلف قسموں کا تذکرہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان کے پاس ان چار میں سے کوئی ایک کیفیت ہر وقت ہوتی ہے، یا رات کا وقت ہوتا ہے یا دن کا، اور یا وہ تنہا ہوتا ہے یا اکیلے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میسج دیا وہ کیا ہے کہ رات کو خرچ کا موقع بن جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح کا موقع بن گیا تو اس کا انتظار نہ کرو کہ رات ہو جائے. اکیلے ہو، چھپا کے کر سکتے ہو، تو اب یہ انتظار نہ کرو کہ کوئی آئے تو اس کے سامنے دوں تاکہ اس کو بھی پتہ چلے. اور اگر دوسروں کے بیچ میں ہو اور خرچ کا موقع آ گیا تو یہ سوچ کے نہ دو کہ نہیں پتہ نہیں دکھاوا نہ ہو جائے. خلاصہ کیا ہے کہ جب جہاں جب موقع بنے اسی وقت دے دو. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں کے مواقع چیک کرتے ہیں. ہر بندے کے پاس نیکی کا موقع ہوتا ہے، کوئی انتظار کرتا رہتا ہے کہ کوئی مجھے کہے تو میں یہ کام کروں، اور جب میرے سر پہ کوئی سوار ہوگا تو کروں گا، اور کوئی اس نیکی کو کر لیتا ہے. پھر آیت نمبر 245، یہ ہے وہ آیت جس کو آیت ربا کہتے ہیں. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي. دیکھنے میں آیت سب سے پہلے آئی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سود کے بارے میں قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں ان میں سے یہ آخری آیت ہے. اس آیت کے بعد سود جو تھا فوجداری جرم بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمال کو بھیجا کرتے، کسی کو سود کا لین دین کرتا دیکھتے تو اس کو گرفتار کیا جاتا، پھر اس کو وارن کیا جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سود خور کو ایک ایسے خبتی شخص سے تعبیر کیا کہ جس کو شیطان نے بابلا کر دیا. سود کا لین دین کرنے والا اصل میں دیکھا جائے تو دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے. کوئی لے رہا ہے مال تو اپنے مال کو بڑھا رہا ہے، اور کوئی دنیا کو بڑھانے اور اس کے لگژریز کو بڑھانے کے لیے دیوانہ بنا ہوا ہے تو فعل اور سزا میں مطابقت کے قانون کے مطابق قیامت کے دن یہ لوگ قبروں سے بھی دیوانگی کی حالت میں اٹھائے جائیں گے. قول ان کا کیا تھا کہ تجارت تو کاروبار ہی تو جیسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے، جبکہ میں نے تو حلال کیا تجارت کو اور حرام کر دیا سود کو، کیا پتہ چلا کہ تم اپنی مرضی سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام نہیں کہہ سکتے. باقی رہ گئی بات، اب نصیحت آ گئی ہے. فمن جا ہو موعظتم میں ربی ہی، جس کو اپنے رب کے پاس سے ایک نصیحت پہنچ گئی، فنتہا بس رک گیا، آج کے بعد نہیں، تو فلہو ما سلف، جو اس نے کیا اس کا معاملہ اللہ پہ. آپ میں ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا. ہاں لیکن جو کوئی اس بات کو سننے کے بعد من عادا، جو دوبارہ کرے گا یہی کام، فاولائک اصحاب النار، تو یہ ہے آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مٹاتا ہے سود کو اور صدقوں کو بڑھاتا ہے. ایک طرف یہ حکم بھی ہے اور دوسری طرف یہ خبر بھی ہے. اللہ مٹاتا ہے سود کو، مراد ہے کہ اللہ مٹانا چاہتا ہے کہ سود کا مٹھ مار دیا جائے اور صدقوں کو نشوونما دی جائے. لیکن یہ نتیجہ بھی ہے کہ جس چیز میں سود کا پیسہ لگ جائے گا وہ چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، اور صدقہ دینے سے ظاہر مال میں کمی محسوس ہوگی لیکن اصل میں گندا خون نکلنے کے بعد جس طرح جسم کو صحت ملتی ہے، اسی طرح صدقے کے بعد باقی مال میں بھی بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے. اور اللہ کو ایسے ناشکری اور گناہگار لوگ پسند نہیں جو مال کی محبت میں چور ہوں. پھر اس کے بعد سود کے لین دین کے بعد دوبارہ ایمان اور نماز کی بات کر کے بتایا کہ اگر کوئی بندہ ایسے کاموں میں ملوث تھا تو اب کیا کرے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تجدید ایمان کی بات ہو گئی کہ اب دوبارہ نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ دو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ پچھلے کاموں پہ معاف کر دے گا اور تمہاری زندگی خوف اور حزن سے پاک ہوگی. مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جہاں کسی ڈیلنگ میں سود آ جاتا ہے وہاں چین اٹھ جاتا ہے، کسی کا جملہ یہ گھر میری جان لے گیا، کسی کا جملہ یہ کاروبار میری جان لے گیا، یہ میری کمر توڑ گیا، قرضوں کے بوجھ میں لد گیا۔ یہ سود کے تحفے ہیں، جہاں سود ہوگا ان میں سے غم اور خوف زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو پھر سود کو چھوڑو۔ کیا پتہ چلا کہ یہ خبر معلوم ہونے سے نہیں چھٹتا، اللہ کے تقوی سے چھٹے گا۔ تقوی آئے گا تو بندہ اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتا۔ اور اگر تم مومن ہو، ان کنتم مومنین سے پتہ چل گیا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سود کو چھوڑ دے۔ اور اگر کوئی چور دروازہ کھولیں تو کوئی کہے گا کہ ایک گھر جائز ہے، کوئی کہے گا ایک مسجد جائز ہے، کوئی کہے گا ویسٹ میں رہتے ہوئے جائز ہے، کوئی کہے گا اب ایسٹ میں رہتے ہوئے بھی جائز ہو رہا ہے۔ تو پھر جو بھی جس طرف سے دروازہ کھولے گا کوئی نہ کوئی فتنہ تو اندر آئے گا ہی۔ کا اگر پھر بھی نہیں مانتے، پھر نہ کرو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر بھی تم یہی کام کرو گے، نہیں چھوڑتے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ جملہ ہے پورے قرآن میں جو کسی گناہ کی سزا میں بولا گیا۔ علماء کرام نے ایک موقع پہ اس بات پہ غور کیا کہ سب سے سخت سزا قرآن میں کس گناہ کی ہے، اور بعد میں اتفاق اس آیت پہ ہوا تھا کہ جو سود کے لیے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رکھو، یہ تو اور کسی چیز کے لیے نہیں کہا۔ اور اگر توبہ کر لو تو فلکم رؤوس اموالکم، اس بات کا اس میں اشارہ ہے کہ جب کوئی سود کا معاملہ چھوڑے تو کیا کرے، سارا کچھ چھوڑ دے؟ نہیں، پہلے دن جو کام سے پہلے یا اصل جو آپ کا مال تھا وہ لے لو، باقی چھوڑ دو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ اور اصل میں اللہ تعالیٰ سود کا حکم اسی لیے توڑتے ہیں، سود اس لیے اللہ کو ناپسند ہے کہ اس میں کسی ایک پہ ظلم ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر سود نہ دیں تو کیا کریں، قرض دیں گے، اب قرض دیا کوئی قرض ادا نہیں کر رہا، تو کیا کرو؟ فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو مہلت دے دو اس کو اسودگی تک۔ یہ آیت ہے قرض دار کو مہلت دینے کے بارے میں، ہاں تھوڑا مہلت دے دو، نہیں دے سکا دو ماہ میں ایک مہینہ اور دے دو، بجائے اس کے کہ ہر مہینے اس پہ اور چڑھتا جائے اور وہ بیچارہ جو دے رہا تھا آج وہ بھی نہ دے پائے۔ مہلت دے دو بغیر کسی مال کے بڑھائے ہوئے، کوئی اس پہ سود یا انٹرسٹ لگائے ہوئے۔ اور اگر پھر بھی بیچارہ نہ دے سکے تو وَن تَصَدَّقُوا، معاف کر دو، صدقہ دے دو اس کو، خیر الکم ان کنتم تعلمون۔ کتنا بڑا انسان کے پاس نیکی کمانے کا ایک موقع ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ پیسے ہوں اور وہ دوسرے کو قرض میں دے دے۔ کیا گیا آپ کا؟ صرف یہ تسلی نہیں رہی نا کہ گھر میں پیسہ پڑا ہے، ہاتھ میں پڑا ہے، جب خرچ کریں گے، جب دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی تو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ دوسرے کو دے رہے ہیں، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ کو پھر مل جائے گا، زندگی میں آپ کی چیز آپ کے پاس ہی رہے گی، آپ چلے گئے اگلے کے پاس آپ کی چیز ایک صدقے جاریہ کے طور پہ رہے گی۔ لیکن جب دل میں مال کی محبت ہوتی ہے تو انسان اپنی گٹھیاں گن گن کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، اب اتنا ہو گیا، اب 99 ہے، اب 100 ہوگا، اب 9 ہے تو اب 10 ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خرچ کے راستے میں قرض کی بات کو بتا دیا، اور حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ جس نے کسی کو قرض دیا ہر دن اتنا قرض دینے کا اجر ملے گا، اور جب مہلت گزر جائے گی تو اس کے بعد بھی تھوڑی ڈھیل دے گا تو ہر دن دگنا اجر کرنے کی توفیق ملے گی۔ ہم میں سے کون ہے جو ہر دن لاکھوں ہزاروں خرچ کرے، صدقہ دے، لیکن کسی کو قرض دے کر آپ نیت اپنی درست رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ آپ کو اس پہ پروفٹ دے گا، اور اس سے زیادہ پروفٹ دنیا کا کون سا کاروبار دے گا؟ آپ کہتے ہیں اپنے پیسے کاروبار میں لگا دیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے۔ آپ کہتے ہیں ان پیسوں کا سونا لے لیں، بڑھتا جائے گا، بہت اچھی ہے۔ لیکن جو رب دے گا وہ کسی اور کو کوئی نہیں دے سکتا، جو اللہ کے پاس اجر ہے۔ اور قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس آیت کے چند مہینوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آیات میں سے یہ آیت آخری آیت ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے، پھر ہر نفس کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ اس نے جو کمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 282 طویل ترین آیت ہے قرآن کی، آیت دین کہتے ہیں اس کو۔ دین کہتے ہیں وہ قرض جس کے اندر مدت کا تعین ہو، اور اس ایک میں قرض دینے کی تین بڑی بڑی شرائط ہمیں ملی۔ نمبر ایک کیا ہے؟ اذا تداینت بدین الى اجل مسمى، یہ پہلی شرط ہے کسی کو قرض دینے کی کہ مدت لکھو، کب واپس کرے گا کوئی، ایک مہینہ، دو مہینہ، چھ مہینے میں، ہر مہینے کتنا، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری فکتبوہ، لکھو، زبانی نہ رہو، اپنے اوپر حافظوں میں نہ رکھو بات کو۔ اور تیسری چیز اس کے اندر لکھنے والا کون ہے؟ جو قرضہ لے رہا ہے وہ لکھائے گا، وہ خود نہ لکھ سکے تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا لکھائے گا، اور اس کے بعد وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، یہ تیسری شرط ہے کہ دو مردوں کو گواہ بناؤ، دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور ایک عورت کو گواہ بنا لو، اور جن کو تم پسند کرو تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری کو یاد آ جائے، اور آگے ایک مینر سکھا دیا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، لکھنے میں سستی نہ کیا کرو، چھوٹی بات ہو یا بڑی ہو اس کو ضرور لکھو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو نہیں لکھی جاتی بعد میں وہ بڑے بڑے فتنوں کا سبب بنتی ہیں، غلط فہمیاں اس سے آتی ہیں انسان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں، اور غلطہ بھی چھوٹی چیز میں ہی لگتا ہے۔ کیوں بھائی یہ ساری شرطیں ہیں؟ کیا ہمیں اعتبار نہیں؟ کیا اپنی بہن کو دے رہے ہیں پھر بھی؟ ہاں اس لیے کہ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کیا زیادہ انصاف والا ہے، واقوم للشہادتی، اور شہادت کے ناطے سے بہت سیدھا رہنے والا ہے، وادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ قریب تار ہے اس پہ کہ تم شک میں نہ پڑو، ہاں اگر ہاتھوں ہاتھ کچھ لے لو، کسی کو اپنے پیسے دیے، چیز خریدی، گروسری لی، پیسے دیے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں اس کی بات آ گئی، اللہ ان تکون تجارتن حادرتن تدیرونہا، تم تجارت کرتے ہو، ادھر سے ادھر پیسے لیتے دیتے ہو، پھر ساتھ ساتھ دے دیتے ہو، تو فلیس علیکم جناحن، پھر گناہ نہیں ہے کہ اس کو لکھو۔ یہ لگ پاتا ہے کہ آج کے کیش رجسٹرز میں وہ ساتھ ساتھ لکھا جاتا ہے، سلپس ملتی ہیں، کوئی چیز خریدی اس کے بعد اس کی پوری لسٹ مل گئی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شرن اگر کیش کا معاملہ ہو پھر نہ کوئی لکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس کے بعد کچھ ادب کے جو بیچ میں گواہ بنے اور کاتب ہوں ان کو تکلیف نہ دو، اور اگر تم انسانی معاملات میں کسی کو ستاؤ گے تو یہ فسق ہوگا، اللہ سے ڈر جاؤ، اور یعلمکم اللہ، سکھاتا ہے تم کو اللہ، کون ہے جو ایسی آیتیں سکھائیں؟ اتنی تفصیل سے تو نماز کا طریقہ بھی قرآن میں نہیں آتا، نکاح کا طریقہ نہیں آتا، جیسے قرض کا معاملہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دوسرے کے مال کے بارے میں کتنا زیادہ سینسٹیو ہے۔ اس کے بعد جب قرض کی بات گزر گئی، اب کوئی قرض بھی نہیں ہے آپ کو دیتا، اب کیا کریں، پیچھے سے بات پھر دہرا لے، صدقہ خیرات کی رغبت دلائی، کوئی صدقہ خیرات لینا دینا نہیں چاہ رہا، لوگ صدقے سے بچتے ہیں دیتے ہیں تو سود میں پڑ جاتے ہیں، سود اسلام نے حرام کر دیا، تو کہا سود نہ لو دو بلکہ قرض لے لو دے لو۔ اب بات ہے کہ ہمیں کوئی قرض بھی نہیں دیتا، کوئی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، تو اب اگلا مرحلہ پھر رہن رکھ لو، گروی رکھ لو۔ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، رہن کہتے ہیں کسی چیز کے بدلے کچھ کسی سے لینا، پیسے ہاتھ میں نہیں تھے، میرے پاس سونے کی کوئی چیز موجود تھی، میں نے وہ سونے کی چیز دی، اگلے نے مجھے پیسے دیے، جب میں پیسے واپس کرتی ہوں وہ چیز مل جائے گی، اس کو رہن کہتے ہیں۔ مارگیج پہ بھی عموماً اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو اگر اس میں برابری کا معاملہ ہو، جو دیا تھا کل اتنا ہی واپس لوگے، کوئی پیسے کی شرح آگے پیچھے نہیں ہوتی، گھر کے کاغذ ہیں، کوئی چیز ہے تو دے دو۔ یہ کب ہوتا ہے عموماً؟ جب سفر میں ہمیں کوئی جان نہیں رہا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پہ حضر کی حالت میں بھی رہن رکھنا کی دلیل ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس کچھ سیر جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی، اور آپ کے پاس جو تیل تھا وہ بھی ادھار کا تھا جو اس وقت جل رہا تھا۔ تو زندگی میں اس طرح کے حالات آ سکتے ہیں، تو انسان اپنی چیز دوسرے کے پاس رکھائے لیکن دوسرا اس چیز کو پھر استعمال نہیں کر سکتا، وہ اس کی طرف سے ایک قسم کی خیانت یا پھر سوت ہو جائے گی، یا پھر کہا ولیتق اللہ ربہ۔ تقوی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عبادات کا تقوی، نماز روزہ حج کرتے ہوئے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک تقوی ہوتا ہے معاملات کا تقوی۔ ہمارے عموماً دین کے نام پہ لوگ عبادات کو ہی صرف تقویٰ کہتے ہیں، فلاں بڑی نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ عبادات کا تقویٰ ہے۔ بعض لوگ اس میں پیک پہ پہنچے ہوتے ہیں، لیکن معاملات میں خیانت، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر معاملے کا تقویٰ الگ ہے۔ پیسے کا تقویٰ تو سب سے مشکل ہے، رشتہ داریوں کا تقویٰ مشکل ہے، اس لیے بار بار تقویٰ جو آتا ہے وہ مختلف مفہوم میں آتا ہے۔ پھر روکا گیا کہ گواہی کو نہ چھپایا کرو، کیونکہ کسی کو بے گناہ قرار دیا جائے گا اگر تم نے گواہی کو چھپا لیا۔ اس کے بعد آخری آیات ہیں سورۃ بقرہ کی، پورا رکوع اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے، عرش کے خزانوں میں سے دی گئیں، بڑی پیاری آیات ہیں، اللہ کی ملکیت کا تذکرہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس پہ ایک لیکچر بھی ہے، رب کو اپنی یادوں میں بسا لو، جس میں ہم نے اس کو اللہ کی محبت کے ضمن میں کیا، آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ ہے آسمانوں میں، تو اس میں تو میں بھی ہوں، زمین میں تو میں بھی ہوں، تو پھر میں بھی اللہ کی ہوں۔ تم ظاہر کرو اپنے دلوں میں یا چھپاؤ، حساب بہرحال اس کا ہوگا۔ اس بات کو سن کے صحابہ اکرام بہت ڈرے، کانپ گئے کہ اللہ ہر بات کا حساب ہوگا، دل کے وسوسوں کا بھی حساب ہوگا۔ ہاں پھر فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے عذاب دے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو صحابہ کرام جب اس پہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 286 نازل کی کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ دل کے ارادوں پہ اللہ نہیں پوچھے گا، وہ چیزیں جو جان بوجھ کے کی جاتی ہیں اس پہ پکڑ ہوگی۔ پھر آمن الرسول والی آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایمان کی صرف چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے ایمان مفصل، ایک ہوتا ہے ایمان مجمل۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا یومنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان مجمل تھا، یعنی ان شارٹ تھا، کمپریہنسو بات تھی۔ یہاں یومنون بالغیب کی تفصیل ہے۔ ایمان مفصل کیا؟ آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور لا نفرق بین احد من رسلہ میں وہی بات جو بارے کے شروع میں تھی کہ تفریق بین الانبیاء جو ہے وہ کفر ہے، ہاں تفضیل بین الانبیاء حقیقت ہے۔ تو کسی ایک نبی کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا، یہ چیز باقیوں کو بھی نہ ماننے کے برابر انسان کو کر دیتی ہے۔ جب اللہ کی کوئی بات سن کے مشکل لگے تو پریشان ہونے یا ہراس پیدا کرنے کی بجائے کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہے، اپنی توفیق کے مطابق مانیں گے۔ غفرانک ربنا، اطاعت کے بعد بھی رب کی بخشش مانگتے جاؤ، اور الیک المصیر کو یاد رکھو کہ پلٹنا تو اسی کی طرف ہے۔ پھر دین اسلام کا حسن کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا، جو کرے گا وہ اسی کو بھرے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ ہم کو پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلوں پہ ڈالے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، معاف کر دے ہم کو، بخش دے، ہم پہ رحم کر، اور بے شک تو ہی ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا، تو ہی ہے ہمارا مولا، بس ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ اصل میں اس ایک آیت میں ایک تو پوری سورۃ بقرہ میں ہونے والی غلطیاں، خطاؤں کا انسان اپنے دل پر بوجھ رکھتا ہے تو یہ دعا مانگتا ہے، دوسرا اس میں مدینہ کے حالات کو سامنے رکھیے تو بالکل ابتدائی درجہ تھا، جب سورۃ بقرہ نازل ہوئی مدنی دور کا شروع تھا تو حالات بڑے تنگ ہو رہے تھے، تو کہا کوئی ایسا پریشر نہ ہم پر آ جائے کہ جس کی وجہ سے کل ہم اپنے دین کو بدلنے لگیں۔ تو یہاں پہ خوبصورت دعا کے ساتھ سورۃ کا خاتمہ ہوا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس سورۃ کو جس طرح سے بھی پڑھا، اس میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اگلی سورت ہے سورت آل عمران۔ نزول کے اعتبار سے سورت آل عمران جو ہے یہ غزوہ بدر سے غزوہ احد کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، گویا کہ اس سے ملتا ہوا اگلا دور ہے۔ اس میں زیادہ بات نجرانیوں کے بارے میں ہوئی۔ اس کی کچھ آیات سن 9 ہجری میں نازل ہوئیں، جب نجران سے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نصارہ کا۔ سورت کی ابتدائی 83 آیات حضرت عیسیٰ ہی کے بارے میں زیادہ تک ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے۔ سورۃ آل عمران بہت ساری دعاؤں سے بھری ہوئی سورت ہے، احکامات بالکل نہیں ہیں اس سورت میں۔ جیسے سورۃ بقرہ میں یہود سے بہت زیادہ ہمیں روشناس کروایا گیا، ان کے عقائد، ان کے طور طریقے، تو سورۃ آل عمران میں نصارہ کے طریقے، حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، اور ان کے خاندان سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورۃ آل عمران میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو سورۃ بقرہ سے بھی ملتی ہوئی ہیں، ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پورے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کیں، اور خاص طور پہ یہاں آپ اس ٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ صفات حضرت عیسیٰ میں نہیں تھیں، نہ عیسیٰ الحی تھے، نہ عیسیٰ القیوم تھے۔ اللہ نے کتابیں نازل کی، حضرت عیسیٰ نے کتاب نازل نہیں کی۔ تورات اور انجیل کے نزول کی بات کی گئی ادھر، کہ قرآن کو اب پہلے سے مختلف چیز نہ سمجھو، ایک ہی ذات نے جس نے پہلے کتابیں دیں اسی نے قرآن دیا، لہٰذا اس کو مان جاؤ۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے، جبکہ اللہ تو وہ ہے جو ہوا یوسف بھی رکم فی الرحام ہی کیفا یشا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو خود ماں کے پیٹ میں رہے، اور جب وہ ماں کے پیٹ سے نہیں آیا تھا تو کائنات کو کون چلا رہا تھا، एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया जा सकता है हज़रत ईसा को मानने वालों से कि ये बताइए कि अगर जीसस गॉड है और वो सेवियर है तो फिर उनके दुनिया में आने से पहले कौन सेवियर था, फिर कौन दुनिया में चीज़ों को लाता था और देता था। तो अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, ईसा सब कुछ नहीं जानते थे। अगर आपके ख्याल में लोगों ने उनको मार ही दिया तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जान ना बचा सके, उनको क्यों ना पता चला कि लोग उनके दुश्मन हैं। फिर इसके बाद दो तरह के लोगों की और दो तरह की आयात की बात है। आयत नंबर 7 में हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब। कुरान पाक की आयात दो किस्म की हैं, क्यों? इसलिए कि कुरान के दो टॉपिक हैं, एक इस दुनिया की ज़िंदगी की हमें गाइडेंस देना और दूसरा आने वाली ज़िंदगी यानी आखरत की बातें बताना। अब इस दुनिया की जो बातें हैं वो सीधी सीधी हुक्म की आयतें हैं, अकीमुस्सला, यमहकुल्लाहुर्रिबा, युरबिस्सदकात, ऐसी आयतें असल हुक्म की आयतें हैं जो मेरे और आपके लिए हैं। ये ऐसी है कि जैसे हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ के कानून की बातें जान लेंगे। बच्चा छोटा होता है वो छोटे छोटे हुक्मों को मानता है, लेकिन बच्चा बड़ों वाले सवाल करे या अपने जवान होने के बाद की बातें पूछे तो आप कहेंगे बेटा अभी तुम्हें समझ नहीं आएंगी। इसीलिए कुरान में जब अल्लाह की ज़ात, जन्नत, जहन्नुम, फरिश्तों की बातें पढ़ते हैं तो कुछ लोग वो दूसरी आयतों में उलझते हैं जिनको कुरान ने उखरू मुतशाबिहात कहा। तो शुबे वाली आयतें कौन सी हैं? नंबर एक, जिनका ताल्लुक आखरत के मामलात से, जन्नत कैसी होगी, जहन्नुम कैसी होगी। फिर दूसरी, अल्लाह की ज़ात, कल हम देख लेंगे खुद ही अपनी आंखों से, अल्लाह ने अगर चाहा तो हमें समझ आ जाएगी। आज तो हम यही कह सकते हैं अर्रहमान अर्रहीम है, अल्लाह नूरुस्समावात है। तो शुबे वाली आयतों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन फ़ामल्लज़ी नफ़ी कुलूबिहिम ज़ैगुन, जिन लोगों के दिलों में टेढ़ होता है वो शुबे वाली आयतों में जाते हैं, क्यों? ताकि इब्तिगाल फितना, फितने चाहते हैं और इब्तिगा तावील ही, ऐसे ही दूर की कौड़ियाँ लाते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, कैसी थी जन्नत, कैसी होगी, असाबे कहफ कैसे थे, उनका कुत्ता कैसा था, यानी ऐसी ला हासिल बातें जिनसे कोई अमल का कोई ताल्लुक नहीं। जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्मी यकूलून आमन्ना बी। अल्लाह कहते हैं उन चीज़ों के पीछे पड़ते हैं जिनकी असल हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है, और इल्म में पुख्ताकार लोग जो हैं वो तो कहते हैं भाई सब अल्लाह की तरफ से, मुहकमात हों या मुतशाबिहात हों, हम सब पर ईमान लाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, कि अल्लाह बिल माने के बाद दिल ना टेढ़े हो जाएं कि हम कुरान के अहकामात को टेढ़ा मेढ़ा लें। देखिए, एक चीज़ को लेने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक उसको पॉजिटिवली लेते हैं। तो फरमाया कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, कि अल्लाह हमें हिदायत के बाद गुमराह ना करना, बेशक तू इल्म वाला है। क्या लोग हिदायत आने के बाद भी गुमराह होते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। कब? जब वो इल्म के गुरूर में मुबतला हो जाते हैं और जब वो मुतशबिहात में पड़ जाते हैं। और साथ ही रब के जमा करने की बात ही कि रब्बना इन्नका जामिउन नास यौमिल्ला रईब फी, कि रब तू जमा करने वाला है लोगों को जिसमें आने में कोई शक नहीं और तू वादों का खिलाफ नहीं करता। इसके बाद आयत नंबर 10 और 11 में अल्लाह ताला ने कुफार के कुफर की वजह से उनके माल और उनकी औलादों का बिल्कुल उनको काम ना देना, इसका तज़किरा किया और फिरौन की मिसाल दे दी कि देखो फिरौन भी पानी में डूब गया, उससे पहले लोग अल्लाह की आयतों को झुटलाते रहे, लेकिन फ़ाहज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, क्या पता चला कि इंसान के गुनाह उसको डबोते हैं। पानी नहीं डबोता बंदे को, उसके गुनाह उसको डबोते हैं। वही पानी बनी इसराइल और मूसा के लिए निजात का ज़रिया बन गया जो फिरौन के डूबने का ज़रिया बना। इसी तरह दुनिया की नेमतें हमारे लिए तभी फ़ायदा मंद होंगी जब हम उनको अल्लाह की अतात के साथ इस्तेमाल करेंगे, और वही चीज़ डूबने का ज़रिया बन जाती है जब हम उसको अल्लाह की नाफरमानी से लेते हैं। फिर आयत नंबर 12 में एक धमकी, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، کہ دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو کل جہنم کی طرف تمہیں ہانکا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں صرف اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف، کیونکہ سورہ جب نازل ہو رہی تھی تو حالات بالکل وہی بن چکے تھے جس کا تذکرہ ان آیات میں ہے کہ قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا، تمہارے لیے دو جماعتوں کے معاملے میں نشانی ہے، ایک جماعت یعنی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مل کے اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، و اخرى کافرتن، اور دوسری کافر جماعت تھی، یرونہم مثلیہم رائے العین، بظاہر سارے دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، مسلمان حقیقت میں اس طرح 313 تھے۔ لیکن کفار کو وہ 2000 دکھ رہے تھے، جبکہ کفار 1000 تھے اور ان کو مسلمانوں سے دگنے یعنی 313 سے 626 دکھ رہے تھے، یعنی اصل تعداد سے مسلمان زیادہ دکھ رہے تھے، کافر کم دکھ رہے تھے۔ اس کا فرق آپ دونوں نوٹ کر لیں، جیسے بھی، یعنی مسلمانوں کی جو اصل تعداد تھی اس سے دگنے تھے، مسلمان کفار کو 2000 دکھ رہے تھے اور کفار کو مسلمان 626 دکھ رہے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، ناممکن ٹارگٹ ممکن کر کے دکھاتا ہے ایمان کی وجہ سے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے راستے میں آپ بڑے بڑے سٹیپ لیتے ہوئے کریج محسوس کریں گے، اور ایمان کی کمی انسان کو چھوٹی چھوٹی پابندیوں اور چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں پہ اگریسو کر دیتی ہے۔ پھر وجہ بتائی کہ آخر کفار کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے، راستے کی رکاوٹیں، آیت نمبر 14، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے عورتوں کی شہوت کی محبت، بیٹے خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے شان لگے ہوئے گھوڑے چھپائے اور کھیتیاں خوبصورت کر دیے گئے، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، جبکہ اللہ کے پاس حسن المآب بہترین ٹھکانہ ہے، اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کل اونبیکم بخیر من ذالکم، کیا ان ساری خوبصورت چیزوں سے پیاری چیز نہ دکھاؤں؟ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اور وہ ہے جنات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پاکیزہ جوڑے، اور سب سے بڑھ کے رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اور واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ کون سے بندے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں جہنم سے بچا، اور ساتھ ہی ساتھ الصابرین والصادقین والقانتین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور سحریوں کے وقت بخشش مانگنے والے، ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ تم کیا گواہی دو گے لا الہ الا اللہ کی، تم کیا شہادت دو گے؟ اللہ تو خود اپنے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اس گواہی کے ساتھ علم والے بھی اسی گواہی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ قائمًا بالقسط، کہ کائنات انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں اصل میں تمہید باندھی جا رہی ہے اگلی آیتوں کی، جس میں اسلام پہ بات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔